بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيما سلف کا عقیدہ درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے متعلق، اور آج کی نشست میں ہم الفقہ الاکبر للشیخ الامام ابو حنیفہ رحمه الله سبحانه وتعالى اس کتاب کے متعلق بات کرتے ہیں. شرح جو ہے، شرح کا طریقہ جو ہے، میں اس طریقے سے کروں گا. نمبر ایک، جملہ پڑھوں گا عربی میں پورا، پھر اس جملے میں سے جو موضوع ہے اس کو الگ کر دوں گا کہ یہ جملہ اس موضوع، اس جملے کا تعلق اس موضوع سے ہے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، اور ترجمہ معنی کے اعتبار سے، لفظی ترجمہ معنی کے اعتبار سے، تاکہ سمجھ بھی آ جائے، اور پھر ایک مبسط اور مختصر سا آسان شرح کی کوشش کروں گا میں. وہ یہ شرح جو ہے، جیسے میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا، شیخ محمد بن عبد الرحمن الخمیس حفظہ اللہ، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے امام صاحب کے عقیدے پر ریسرچ کرتے ہوئے، اور یہ انہی کی ہی شرح ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے میرے ہاتھ میں، فقہ الاکبر کی شرح شیخ محمد عبد الرحمن الخمیس. تو انہی میں سے میں اس شرح کو بیان کروں گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل التوحید وما يصح الاعتقاد علیہ يجب ان يقول. توحید کی اصل، توحید کی بنیاد، یعنی کلمہ توحید کی بنیاد، یعنی کلمہ توحید کے معنی کے اندر ہی یہ بات موجود ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اس بات کا تعلق کلمہ توحید سے ہے. وما يصح الاعتقاد علیہ، اور میں یہ بات بیان کرنے جا رہا ہوں جو صحیح عقیدہ ہے، جس کی بنیاد صحیح عقیدہ پر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. صحیح عقیدہ وہ ہو جو امام صاحب بیان فرما رہے ہیں، اور جو عقیدہ اس سے ٹکراتا ہے وہ عقیدہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اس لیے جو آج کے دور میں جو احناف موجود ہیں، وہ اچھی طرح کان کھول کے سن لیں اور سمجھ لیں کہ امام صاحب کا عقیدہ کیا ہے، اور پھر اسے، اس عقیدے کو تولیں امام ابو حسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی کے عقیدے پر. اگر تم دونوں کا عقیدہ امام صاحب جیسا عقیدہ ہے تو پھر یہ صحیح عقیدہ ہے، اور اگر ان دونوں کا عقیدہ امام صاحب کے عقیدے سے ٹکراتا ہے یا خلاف ہے تو پھر دونوں میں سے ایک صحیح غلط ہے. میرے نزدیک صحیح یہ عقیدہ جو امام صاحب بیان فرما رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو حسن اشعری ویسے توبہ کر چکے ہیں اور وہ بھی اس عقیدے کی طرف واپس لوٹے ہیں. رہ گئے امام ابو منصور ماتوریدی. امام منصور ماتوریدی نے اپنے باطل عقیدے سے توبہ نہیں کی، اور ماتوریدیت آج بھی موجود ہے. آج کی صوفیت ماتوریدیت ہے، اصول ماتوریدی ہیں. اگرچہ اشعری بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن امام ابو حسن اشعری ان سے بری ہے، جیسے میں آگے ان کے عقیدے بھی بیان کروں گا انشاءاللہ اگلے دروس میں. تو صحیح عقیدہ یہ ہے جو امام صاحب بیان کرنے جا رہے ہیں، جو اس عقیدے کے خلاف ہے وہ غلط عقیدہ، باطل عقیدہ ہے. یجب ان یقول، یہ واجب ہے کہ ہم یہ کہیں. اور جب قول کا لفظ مطلق ہو بغیر کسی قید کی، تو اس میں زبان کا قول اور دل کا یقین دونوں چیزیں ہوتی ہیں، زبان اور دل. یجب ان یقول، یہ واجب ہے کہ یہ کہیں، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار وذلك كله حق. یہ چند جملے ہیں جو میں ایک ساتھ میں نے بیان کیا ہے, ان سب کا تعلق ایک چیز سے ہے جسے کہتے ہیں اصول الایمان یا ارکان ایمان. تو امام صاحب نے اپنے عقیدے کا آغاز ارکان ایمان سے کیا ہے, اور میں نے اہل سنت جماعت کے عقیدے کے دروس میں جو سب سے پہلا اصل تھا وہ کیا تھا, ارکان ایمان. امام صاحب فرماتے ہیں آمنت باللہ, میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا ہوں, میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ موجود ہے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. نمبر چار, اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی و صفات العلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس پر کسی کے جھگڑے نہیں ہے. ابو جہل ابو لہب بھی مانتا ہے, فرعون بھی مانتا ہے, ابلیس بھی مانتا ہے, ان کو شک ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے, سب مانتے ہیں. لیکن انسانوں میں سے بعض ایسی ایک قوم آئی, عجیب و غریب قوم, جو بیچاری کہیں کی نہیں رہی. اس قوم نے, اس گروہ نے یہ کہا, میں قوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ضروری کہ ایک شہر یا ایک ملک کی ہوں یا ایک رنگ کی ہوں, قوم اس لیے کہ ان کی سوچ ایک جیسی تھی کہ یہ کائنات جو ہے یہ اچانک آئی ہے, ایسے نیچر خود خالق ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں. اور یہ جو لوگ ہیں صرف ہٹ دھرمی کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا, ہٹ دھرمی کی بنیاد پر لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. یعنی یہ اندھی گنگی بحری طبیعت نیچر جو ہے, جو اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتی, اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, اس نے انسان کو بھی پیدا, اشرف مخلوقات کو بھی پیدا کیا ہے اس نے. وہ پھر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ شریف بھی ہے لیکن ہے بھی بندر کی اولاد, تو پھر بندر کو بڑا شریف ہونا چاہیے نا انسان سے, عجب سی بات ہے. پھر بندر سے بڑا شریف تو پھر مچھلی ہوئی, مچھلی سے بڑا شریف تو پھر کیڑا ہوا, عجب سی بات ہے. وہ ڈارون کی تھیوری بھی آج تک تھیوری ہے, فیک ہے, آج تک کسی نے ثابت نہیں کیا. ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے وہ بھی ابھی تک گھوم رہے ہیں. کبھی سور کا دانت ملتا ہے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس مسنگ لنک ہے, کبھی گدھے کا نشان ملتا ہے زمین میں کہتے ہیں یہ مسنگ لنک ہے ہمارا, کبھی کسی سور کی ہڈی ملتی ہے یا بندر کی ہڈی ملتی ہے, اس میں انسان کی کھوپڑی کی ہڈی ملا کے کہتے ہیں دیکھیں ہمیں یہ ملا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور کبھی بھی یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, آدم علیہ الصلاۃ والسلام. کہیں بندر کی اولاد بیچارے جو آپ لوگ بندر کی اولاد کے خوش ہوتے ہیں, اور کہیں شریف انسان جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. تو یہ نظریہ جو ہے پہلے سے ہی بنیاد سے ہی بے بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دوسرا حصہ جو ہے یا دوسرا اصل جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ واحد رب ہے. اور رب کہتے ہیں خالق مالک تدبیر کرنے والا, مشکل کشا, حاجت روا, زندگی موت کا مالک, نفع نقصان کا مالک, یہ جو صفات ہیں سارے ربوبیت کی صفات ہیں. اور اس پر بھی جھگڑا نہ ہوا لوگوں کا, اللہ تعالیٰ اپنے رسول اس نے نہیں بھیجے لوگوں کو یہ جا کے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق مالک ہے. یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا, فرعون ابلیس بھی جانتا کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے. ابلیس جانتے کہ اس کو پیدا اللہ نے کیا, فرعون بھی جو اسے پیدا اللہ نے کیا. اگر جو اس نے ہٹ درمی ہے کہا ان ربکم الاعلى, اللہ سورۃ النمل میں فرماتے ہیں وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, اندر سے تو فرعون اس کی قوم بھی جانتی تھی, یقین تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے, لیکن ظلم العلو تکبر کی وجہ سے ظلم کرتے ہوئے انہوں نے یہ بس منہ سے جھوٹ کچھ کہہ دیا کہ ہمارا رب فرعون ہے, یا فرعون اپنے آپ کو کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. عجب بات ہے, فرعون کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ایک زمین کا ٹکڑا دے دیا اور اس نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں میں مصر کا مالک ہوں, مصر کی زمین کا مالک ہوں. ارے بیچارے کو دیکھو, اللہ تعالیٰ نے ایک زمین کا ٹکڑا دیا, اب مصر کی زمین کو دیکھو, اس کو کمپیئر کرو افریقہ پورے کانٹیننٹ افریقہ میں کیا اس کا تناسب ہے کہ کتنی بڑی ہے. ہاں اور پھر مصر کی زمین کو دیکھو اور پوری زمین کو دیکھ لو گلوب کو, مصر کی زمین کو دیکھو اور صرف سولر سسٹم کو دیکھو, مجموعہ شمسی سولر سسٹم کو دیکھ لو کیا حیثیت ہے اس کی. مصر کی زمین کو دیکھو اور پوری کائنات کو دیکھو, اب کائنات کا رب کہاں. اور یہ بیچارہ اس زمین کی مصر کی زمین پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. عجب بات. دیکھیں یہ ہوتے ہیں امتحان. امتحان اللہ تعالیٰ نے دیا, ایک زمین کا مالک بنا دیا, بیچارہ یہ کہے بیٹا میں سب سے بڑا رب ہوں, یہ نہریں میرے نیچے سے بہرے بہتی نظر تمہیں نہیں آتی کیا. اسی نہروں میں اسی پانی میں جا کے غرق ہوا بیچارہ. جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو پھر لوگ ان نعمتوں میں ڈوب کے مرتے ہیں. یاد رکھیں کئی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں نافرمانی کر کے مر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, دولت دیا, حرام پہ خرچ کر رہے ہیں. امتحان, آزمائش, فیل, ناکام. اور کئی لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے, خوش ہیں, سکون ہے زندگی میں. عجب سی بات, اللہ تعالیٰ دیتا تو نافرمانی, نہیں دیتا تو لوگ خوش ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں کیا, دنیا سے محروم نہیں کیا. دنیا سے محروم اللہ, اگر اللہ تعالیٰ کرتا تو ہمیں کبھی دنیا میں پیدا نہ کرتا, سیدھے جنت میں پیدا کرتا ہمیں. لیکن یہ آزمائش ہے, دنیا میں آئیں گے. اب دنیا ہی ایک راستہ ہے جنت کا. بہت کم لوگ اس دنیا میں آ کے کامیاب ہو کے جا رہے ہیں, بہت کم لوگ. اور اکثریت جو ہے وہ ناکام ہو کے جا رہے ہیں. علم رحمہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اگر ان سے سوال کریں کہ زمین اسمان کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ. کن سے پوچھیں اور کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین عرب سے پوچھیں. ابو جہل ابو لہب سے اگر تم سوال کرو کہ کس نے پیدا کیا, کہ اللہ نے پیدا کیا. تو ابو جہل جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, مالک ہے. ابو جہل کس نے کوئی شک و شبہ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نہیں بھیجے کہ لوگوں کو جا کے سکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد خالق مالک ہے. نہیں, یہ تو انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھیجے کیوں؟ تیسرا جو اصل ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا, جب میں کہتا ہوں نا آمنت باللہ, تو یہ چار چیزیں میرے جہاں پہ دماغ میں دل میں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اور تیسرا اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. توحید عبادت, لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, صدقات خیرات عبادت ہے, حج عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم صرف کرتے ہیں. اسی طریقے سے دعا عبادت ہے, پکار عبادت ہے, نظر و نیاز عبادت ہے, قربان عبادت ہے, توکل عبادت ہے, ڈر عبادت ہے, امید عبادت ہے. یہ ہم اللہ کے لیے بھی, اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں اور علی سے بھی دعا کرتے ہیں, یا نبی سے بھی دعا کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں اور اجمیر والے سے بھی مانگتے ہیں. یہ شرک فی العبادہ ہے. آمنت باللہ کا حق ادا نہیں کیا, اور ایسا انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہی نہیں سرے سے, اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہی نہیں. وہ قیامت کے دن ابو جہل ابو لہب کے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا ان کے صف میں. ارے کلمہ تو پڑھتا ہے, اس کلمے کو پڑھنے کا فائدہ ہی کیا جو صرف زبان تک ہو, دل سے اس کو سمجھ بھی نہ آئی ہو. ابو لہب بھی یہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار تھا, بلکہ ابو جہل بھی یہ کلمہ پڑھتا تھا. اگر لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی خالق کوئی مالک نہیں, تو پھر ٹھیک ہے, جھگڑا کی چیز کا ہمارا. یہ تو 10 بار پڑھنے کے لیے تیار تھا, لیکن جب یہ پتا چلا کہ صرف ایک رب کی عبادت کرو, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اس کے سوا تمہارا کوئی خالق, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یہاں پر لوگ کیا جواب دیا, اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ عجب بات ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو ایک مانا ہے, اس کے سوا کوئی رب نہیں, لیکن معبود وہ بھی ہیں, یہ لات عزا بھی ہیں اور حبل بھی ہے, دوسرے معبود بھی ہیں. یہاں پر ٹھوکر کھائی. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ ایمان, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے یہ ایمان, اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے یہ ایمان بھی لازم ہے. جس نے عبادت کا کوئی بھی حصہ غیر اللہ کے لیے صرف کیا, اور غیر اللہ میں صرف درخت یا درند یا پرند نہیں, پتھر نہیں, غیر اللہ میں سب شامل ہیں, چاہے نبی ہو, چاہے فرشتہ ہو, چاہے ولی ہو, چاہے بزرگ ہو, یا چاہے درخت درند پرند جو کچھ بھی ہیں, یہ سب غیر اللہ میں شامل ہیں. عبادت نہ تو درخت کے لیے درست ہے سجدہ نہ درخت کے لیے نہ درخت کے لیے درست ہے اور نہ ہی نبی اور ولی کے لیے درست ہے. سجدہ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, کیونکہ سجدہ عبادت ہے اور عبادت کا حق صرف معبود کو ہے, واحد معبود اللہ تعالیٰ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. چوتھا جو ہے اللہ تعالیٰ پر آمنت باللہ کا حصہ جو ہے وہ ہے الایمان بالاسماء والصفات. اور امام صاحب آگے انشاءاللہ ہمیں تفصیل سے بیان کریں گے کہ وہ کون سی صفات ہے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات پر ایمان لے کے آنا ہے. لیکن حسن جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اسماء صفات کا ذکر قرآن مجید میں صحیح حدیث میں کیا ہے, ہمارا ان سب پر ایمان ہے بغیر انکار کے, بغیر تحریف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے آج میں نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, انکار نہیں کریں گے, ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, تحریف نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مقصد ہے طاقت یا قدرت, یہ تحریف ہے. جب ہاتھ اللہ نے فرمایا ہے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی دو طاقتیں دو قدرتیں ہیں کیا؟ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ تعالیٰ کی نعمت گننا شروع کر دے تو کوئی گن نہیں سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دو نعمتوں سے کیسے پیدا کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ یہ سورۃ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے میں سجدہ کرتا, آپ کے تو ہاتھ ہے ہی نہیں, آپ نے طاقت سے پیدا کیا ہے. ابلیس نے وہ بات نہیں کہی جو یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں اور اپنا عقیدہ بنا رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہی نہیں, کیونکہ مخلوق کے ہاتھ ہے تو خالق کے بھی ہاتھ میں مشابہت ہوتی ہے. انکار نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے, تحریف نہیں کریں گے کہ ہاتھ کا مطلب طاقت قدرت ہے, اور تیسرے نمبر پہ تکلیف نہیں کریں گے اگر ہے تو کیسا ہے, مخلوق جیسا ہے, مخلوق جیسا تو پھر کیسا ہے, انسان جیسا ہے یا فلان چیز جیسا, نہیں, کیفیت بیان کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ بغیر تمثیل کے اگر ہے تو کس جیسا ہے, کیسا میں تعین نہیں ہے, صرف کیفیت ہے, کس طرح ہے, مثلیت یعنی انسان کی طرح پانچ انگلیاں ہیں یا انسان جیسا ہاتھ ہے, ہتھیلی ہے نہیں ہے, ناخن ہے نہیں ہے, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ مثلیت ہے اور یہ شرعاً حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ میرے دو ہاتھ ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ وہ کیسے ہیں. اور اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سمیع ہے اور بصیر ہے. جب اللہ تعالیٰ مثلیت خود اللہ تعالیٰ نے مثلیت کا شروع سے ہی نفی کی انکار کر دیا ہے, پھر انسان سوچ کے رہ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں تو پھر کسی مخلوق کی طرح ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ, وہ سمیع البصیر, اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے اور بصیر دیکھنے والا ہے, تو انسان بھی سمیع البصیر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعلناه سمیعا بصیرا, انسان کے متعلق ہم نے اسے سمیع البصیر بنایا ہے. اگر مشابہت لازم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ فرماتے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, تو واضح جواب اور واضح رد ہے. یہ تھا آمنت باللہ. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ توحید کی تین قسمیں ہیں, توحید الربوبیہ کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, توحید الالوہیہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے, توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور پیارے نام ہے اور صفات اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات الکمال کا مالک ہے. ان جیسے اسماء و صفات مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور یہ تین حق ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور جس نے دن میں تینوں سے ایک حق تلفی کی ہے وہ کافر ہے, یاد رکھیں, جس نے انکار کیا ان تینوں میں سے ایک کا غیر اسلام سے خارج ہے. یہ تھا آمنت باللہ و ملائکتہ, اور فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے. امام صاحب فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا ہوں اور فرشتوں پر ایمان لے آیا ہوں. ملائکہ جمع ملک کی, ملک فرشتے کو کہتے ہیں, فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نور سے پیدا فرمایا ہے. فرشتوں پر ہمارا ایمان کیا ہے, کیسا ہے؟ اجمالی ایمان اور تفصیلی ایمان. اجمالی ایمان یہ ہے کہ جو بھی خبر ہمیں فرشتوں کے متعلق ملی ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں, وہ خبر صحیح ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ تعالیٰ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتے ہیں ان کے پر ہیں, کوئی شخص آ کہہ سکے کہ فرشتوں کے پر نہیں ہے یا فرشتے ہی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کا ذکر کیوں کیا قرآن مجید میں؟ اس لیے یہ ارکان ایمان میں سے ہے. جو فرشتوں کا منکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی منکر ہے, دونوں برابر ہے, یہ بھی کافر وہ بھی کافر ہے, کیا فرق ہے؟ تو فرشتوں پر جو اجمالی ایمان ہے ہر اس خبر پر ایمان فرشتوں کے متعلق جو ہے جو ہمیں قرآن مجید میں صحیح حدیث میں ملی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے, اور تفصیل سے جن کے نام موجود ہیں ان کے ناموں سے ہمارا ایمان ہے, مانتے ہیں جن کے خاص عمل ہم جانتے ہیں ان خاص عملوں کے. اب جبریل ایک فرشتہ ہے, ہم مانتے ہیں, میرا ایمان ہے کہ جبریل ایک فرشتہ ہے. کیا کام ہے؟ وحی کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو سونپا ہے, وحی کی ذمہ داری. یہ وحی تم نے فلاں نبی کی طرف جا کے پہنچانی ہے, یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو ان کا یہ عمل ہے. بعض فرشتے ہیں ان کے دوسرے کام, جیسے ملک الموت, دیکھیں فرشتے ہیں موت کا, اس روح قبض کرنی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ فرشتہ ہے اور اس کا نام ملک الموت ہے. عزرائیل سے حدیث سے ثابت ہے, عزرائیل جو نام ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت اللہ ہے, قرآن مجید میں کہیں پہ اس ایسے نام کا ذکر ہے. تو جبرائیل کا تو موجود ہمارا ایمان ہے, ملک الموت عزرائیل لفظ نام پر ہمارا ایمان نہیں, کیونکہ یہ لفظ صحیح حدیث میں ثابت نہیں, نہ ہی کسی آیت میں ہم نے کبھی پڑھا ہے. لیکن ملک الموت کا ذکر ہے, موت کا فرشتہ ہم سب جانتے ہیں, اس پر ایمان ہے. تو ایمان فرشتوں پر اجمالی ایمان اور تفصیلی ایمان. پھر امام صاحب فرماتے ہیں کتب ہی, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر, ملائکت اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان. کتب ہی یہ ضمیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہے, اللہ تعالیٰ کی کتابیں, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں اور یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں, اور یہ جو کتابیں جو کتابوں پر ہمارا ایمان ہے یہ بھی دو طریقے سے, اجمالی اور تفصیلی. اجمالی ایمان یہ ہے کہ جو بھی ہمیں خبر ملی ہے ان کتابوں کے متعلق قرآن مجید میں صحیح حدیث میں, ہمارا ہر اس بات پر ایمان ہے کہ وہ سچ ہے یقیناً. اور جو تفصیلی ہمارا ایمان ہے وہ ان کتابوں کے نام, اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں وہ ہے تورات, زبور, انجیل, قرآن, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, یہ جو معروف ہیں. ان کے علاوہ کوئی اور ہیں اللہ اعلم, ہم نہیں جانتے. یہ جانتے ہیں کہ ان کا ذکر ہے قرآن مجید صحیح حدیث میں, یہ جانتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری وحی ہے, آخری کلام ہے, جو مہیمن ہے, جس کے جو دوسری کتابوں پر غالب ہے, اور جس کے اندر وہ تعلیمات موجود ہیں جو ان کتابوں میں تھے, بنیادی تعلیمات, اور جسے اللہ تعالیٰ نسخ کرنا چاہا, منسوخ کرنا چاہا, وہ منسوخ ہو گئی. جسے اللہ تعالیٰ باقی رکھنا چاہا تو وہ آج تک باقی, تا قیامت باقی رہے قرآن مجید میں. جو باقی کتابیں تھیں یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر, زبور نازل ہوئی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر, انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور قرآن نازل ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ تفصیلی ایمان ہے. یہ بھی ایمان ہے کہ جو بھی پیغام قرآن مجید میں وہ حق ہے, وہ سچ ہے, قرآن مجید محفوظ ہے, تا قیمت محفوظ ہے. اور آگے تفصیل آئے گی قرآن مجید کے متعلق, شیخ صاحب نے اس کے لیے خاص اس کا ذکر کیا ہے. وہ رسول ہی اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, یہ بھی ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے. رسولوں پر ایمان, رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے, المصطفین الاخیار, بشر ہیں, نور نہیں ہیں, نہ نور بشر ہیں, بشر ہیں, آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے ان بشر میں سے, اور بشریت کے اعتبار سے سب سے افضل بشر ہیں, ان سے بہتر تا قیامت کوئی اچھے لوگ آ نہیں سکتے, اس اللہ تعالیٰ ان کو خاص چنا ہے. اور پھر ان لوگوں کے بعد ان کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ خاص چنا ہے, جو ان کے ساتھی تھے, وہ ان کے قوم میں سب سے اچھے ہیں, اور ہمارے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ سب سے اچھے ہیں. انبیاء کے بعد جو افضل لوگ ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. صحابہ کرام کی بات بھی انشاءاللہ آگے آئے گی, لیکن یہاں پہ رسولوں کی بات ہم کر رہے ہیں. تو رسول وہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے, اور پیغام ہمیشہ توحید کا ہوتا ہے. جب شرک جنم لیتا ہے اللہ تعالیٰ پر رسول بھیجتا ہے اس شرک کے خاتمے کے لیے, توحید کا پیغام دے کے. اور نبی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ جس پر وحی نازل کرتا ہے, اور یہ نبی جو ہے اپنے سے پہلے رسول کی تعلیمات پر قائم رہتا ہے. جب تک شرک نہیں ہے تو رسول نہیں آتا, یہ قاعدہ ہے. رسول تب آتا ہے جب شرک اس زمین پہ آتا ہے. اب آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک شرک نہ تھا. نوح علیہ السلام کے قوم نے سب سے پہلے شرک کا بیج بویا تھا جو آج بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول اور پیغمبر کون ہیں؟ نوح عليه الصلاة والسلام. اس کی دلیل صحیح بخاری میں. حدیث الشفاعہ میں شفاعت کی مشہور حدیث میں جب لوگ جائیں گے شفاعت کبرا کے لیے اور کہیں گے اے نوح آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں, آپ ہماری شفاعت کیجیے, کہ آپ ہمارا حال نہیں دیکھتے, ہمارا کیا حال ہوں گے میدان محشر میں. تو یہ دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں, پیغمبر ہیں. اور رسولوں پر بھی ایمان اجمالی ہے اور تفصیلی ہے. اجمالی ایمان یہ ہے کہ ان رسولوں کے متعلق جو ہمیں اجمالی جو خبر ملی ہے قرآن مجید میں صحیح حدیث میں, ان پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ سچی خبریں ہیں. اور جو تفصیلی ہیں جن رسولوں کے نام موجود ہیں معلوم ہیں, ان رسولوں کو ہم ان نام سے جانتے ہیں. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جو باقی رسول اور انبیاء تھے وہ اپنے قوموں کے لیے خاص بھیجے گئے, اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عام جن اس کے لیے بھیجے گئے سب کے لیے. تا قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رہے گی, باقی شرائط ساری منسوخ ہو چکی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فرم برداری اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرم برداری سے جوڑ دی ہے. وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, ہدایت کا صرف ایک راستہ ہے, وہ ان تطیعوہ تہتدوا, اگر تم میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری کرو گے تب تم کامیاب ہوگے اور تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. جیسا فرماتے ہیں والبعث بعد الموت, میں مختصر بیان کروں, جس نے تفصیل سننی ہے تو ہمارے دروس پہلے ریکارڈ ہو چکے ہیں, اب تفصیل وہاں سے سن لیں. والبعث بعد الموت, اور ایمان ہے بعث پر مرنے کے, بعث کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہونے کو. اور یہاں پر شیخ صاحب یوم آخر کا ذکر نہیں کہ صرف بعث کی بات کی, کیونکہ اسی پر جھگڑا زیادہ ہوا, اور پھر تقدیر کی بات کر کے پھر واپس شیخ صاحب نے آخرت پر جو باقی چیز رہے گی آخرت پر ایمان جو ہے وہ حساب میزان جنہ نار آخر تک پھر اس کا ذکر کیا ہے. تو میں ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے یوم الآخر پر ایمان کی جو بات پہلے کروں گا اور پھر تقدیر کی بات کریں گے انشاءاللہ. والبعث بعد الموت, اور بعث یعنی دوبارہ زندہ ہونا مرنے کے بعد, پر بھی ہمارا ایمان ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں الایمان بالیوم الآخر. ایمان یوم الآخر جو ہے آخر پر ایمان جو ہے وہ ہر وہ چیز ہر وہ خبر جو قرآن مجید اسے حدیث میں موجود ہے جو کچھ ہوگا اس انسان کے ساتھ مرنے کے بعد. روح کیسے قبض ہوتی ہے, اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے, فرشتے آتے ہیں کیسے نوعیت کے ہوتے ہیں, مومن کی روح کیسے قبض ہوتی ہے, کافر فاسق فاجر روح کیسے قبض ہوتی ہے, اس کے بعد پھر اس روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے, پھر قبر میں کیا ہوتا ہے, قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے, اس کے بعد پھر یہ برزخ زندگی ہے, اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا دوبارہ زندگی ہوگی, پھر میدان محشر میں یہ لوگ سارے اکٹھے ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی, یہ سارے کے سارے تفصیل آخر تک جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں الایمان بالیوم الاخر, آخرت کے دن پر ایمان. یہ سارا معاملہ جو ہے ایک دن میں ہوگا, اور اس ایک دن کا جو وقت ہے وہ ہے 50,000 سال کے برابر کا, 50,000 سنہ. مرنے کے بعد زندہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب الانسان الا نجمع عظامہ, کیا اس انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے, ہم یہ بس مر گیا ہڈیاں اس کی ریت ہو گئیں اڑ گئیں, ہم ان ہڈیوں کو اکٹھا کریں گے, اس سے بڑھ کر دیکھیں کیا کریں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہڈیاں تو ایک جیسی ہیں نا ساری, اللہ صرف ہڈی نہیں بنائے گا, اللہ تعالیٰ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں نا بنان کہتے ہیں اس پور کو, اللہ تعالیٰ فنگر پرنٹس بھی واپس بنائے گا جیسے کہ تھے. اور اس آیت پر ایک پورا علم قائم ہے فنگر پرنٹس کا, اور یہ علم خاص علم پڑھایا جاتے ہیں, لوگوں نے اس میں ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگری تک حاصل کی ہوئی ہے کرائمز میں اور ایسے مسائل میں, یہ خاص علم سمجھا جاتا ہے. اور اسی آیت کی بنیاد پر لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی خبر سچ ہے, لوگوں کو کہاں سے پتا چلا کہ میرے اور آپ کے فنگر پرنٹس ملتے جلتے ہیں, کہاں سے پتا چلا, 1400 سال پرانی کتاب ہے, یہاں سے خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ جو فرمایا سچ ہے, جب سب کے الگ الگ اللہ تعالیٰ بنائے گا کوئی بات ہے, پھر دیکھا تو مختلف تھے, ورنہ کس نے جاننا تھا کہ جتنے بھی لوگ دنیا موجود ہیں دو کے ایک جیسے نہیں ہو سکتے, کسی نے سب کو اکٹھا کر کے سب کو چیک کر کے دیکھا ہے, کس عالم نے دیکھا ہے, انہوں نے جس کا بھی دیکھا ہے جس کا بھی دیکھا ہے آج تک دو کا ایک جیسا نہیں ہوا. اور بھی آیات کافی موجود ہیں لیکن یہ آیت کافی ہے اس کی ثبوت کے لیے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. اور عقل بھی, عقل کی بات نہیں کر رہا میں اس لیے کہ وہ پہلے کافی بات کر چکا ہوں, عقل اس کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور ظالم ظلم کر کے مر جائے پھر مٹی ہو جائے, کوئی حساب کوئی کتاب نہیں, تو مظلوم کا حق کون دے گا؟ دوبارہ زندہ ہوگا نا, تو پھر ظالم سے مظلوم کا حق لیا جا سکتا ہے نا. ورنہ پھر احکم الحاکمین کی حکمت کیا ہے؟ حکمت اسی میں ہے نا کہ ظالم ظلم کر لے کل بچ نہیں سکتا, اس سے پھر ظالم بھی سوچ لیتا ہے, ظلم سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے, ارے میں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور وہ دن بھی سخت ہے تو بہتر ہے آج ظلم چھوڑ دوں کل بچ سکتا ہوں میں. والحساب والمیزان, حساب پر ایمان ہے, آخرت کے پر ایمان میں سے یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے. آخرت پر ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ان چیزوں پر سب پہ ہمارا ایمان ہو, جس کو یہ تو ایمان ہے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے, حساب پر ایمان ہے وہ بھی کافر ہے. پھر تم زندہ کیوں ہوئے بھائی؟ جب حساب تمہارا ہونے نہیں تو کس نے زندہ ہوئے؟ حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ حساب لیتا, مومن کا بھی لیتا کافر کا بھی لیتا ہے. مومن کا حساب کی اور نوعیت ہے, کافر کے حساب کی اور نوعیت ہے. مومن کا جب اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومن کو اب پردے میں, وہ پردہ ایک پردے دنیا کا پردہ نہیں ہے, وہ کیسا پردہ لگا رہا ہے لیکن اللہ کا دیا ہوا پردہ ہے, مومن کے ساتھ پردے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ مومن سے گفتگو کریں گے من غیر ترجمان, بیچ میں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا, براہ راست حساب ہوگا, اے میرے بندے تو نے یاد ہے تو فلاں دن یہ کیا تھا یہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ گنوائے گا اسے اور وہ مومن بندہ کہے گا جی ہاں اللہ تعالیٰ مجھے اعتراف ہے, جی ہاں اللہ تعالیٰ میں نے کیا تھا, اللہ تعالیٰ میں نے کیا تھا. جب یہ شخص دیکھے اب تو میں ہلاک ہوا, خود اعتراف کر چکا, میرا بچا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے دنیا میں میں نے ان گناہوں پر پردہ ڈالا تھا, آج بھی پردے میں حساب لے رہا ہوں, جا میں نے تجھے معاف کیا. وہ باہر نکلے گا اور اس کا حساب صاف. وہ جو کافر ہے بدکار ہے اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اعلانیہ اس کا حساب لے گا, وہاں پر ذلیل خوار ہوگا اور وہ کہے گا نہیں میں نے یہ نہیں کیا تھا, ارے تم نے فلان جگہ پر جھوٹ بولا تھا میں نے کب جھوٹ بولا, تم نے فلان جگہ پر چوری کی تھی میں نے چوری نہیں کی, تم نے فلان جگہ قتل کیا تھا میں نے قتل نہیں کیا تھا. اچھا پھر گواہ لے کے آتے ہیں, جتنے گواہ آئیں گے سب کو جھٹلائے گا وہ, اچھا زمین گواہی دے گی, یہ امید تو حد ہو اخبار رہا, زمین خبر دے گواہی دے گی کہتے نہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی جھوٹ بولتی ہے, فرشتے بھی جھوٹے ہیں, لوگ بھی جھوٹے ہیں, زمین بھی جھوٹی ہے. ٹھیک ہے پھر اب اگر تمہارے جسم میں سے اگر میں ایسے گواہ لے کے جو تم جھٹلا نہیں سکتے پھر تم کیا کرو گے؟ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اب زبان کو کہیں گے اب تم خاموش ہو جاؤ, یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, اب ہاتھ بولیں گے اب پاؤں بولیں گے, اللہ تعالیٰ سے چوری کی تھی اس نے ظلم کیا تھا اسے قتل کیا تھا, ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے, چل کے گیا تھا بدکاری کی طرف. جب یہ کافر بدکار دیکھے گا ارے اس جسم کی خواہشات پوری کرتے کرتے میں نے نافرمانی کی تھی, آج یہ بھی میرے خلاف ہیں, اللہ تعالیٰ واقعی میں سزا کا مستحق ہوں, پھر اسے جہنم میں گھسیٹا جائے گا. والحساب, یہ حساب ہے. اور بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے سبحان اللہ جو بغیر حساب بغیر عذاب جنت میں جائیں گے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب بغیر عذاب کے. صحابہ کرام پریشان, ارے کون سے خوش قسمت لوگ ہیں؟ تو صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے ہیں, آپ سب یہ بات فرما کے اٹھ کے چلے گئے کسی کام سے واپس, پھر آگے تھوڑی دیر کے بعد جب تک آپ سب واپس آئے تو صحابہ کرام آپ سے بیٹھ کے پوچھتے رہے یہ کون ہیں؟ کسی نے کہا کہ صحابہ ہوں گے, کسی نے کہا نہیں وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے یعنی شروع سے ایمان قبول کیا تھا, پہلے انہیں کبھی شرک ارتکاب بھی نہیں کیا, کیونکہ بعض صاحب پہ مشرک تھے بعد میں اسلام قبول کیا نا. تو آپس میں یہ باتیں کرتے رہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صحابہ کرام عرض کی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم الذین لا یسترقون, پہلی بھی رقیہ طلب نہیں کرتے, نمبر دو لا یتطیرون بدشگونی نہیں کرتے, نمبر تین لا یکتوون وہ داغ سے علاج نہیں کرواتے, چوتھا وَلَا رَبِّ مَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. لَا يَسْتَرْقُونَ، رُقْيَا کہتے ہیں جھاڑ پھوکو، دم کرنے کو. وہ دوسروں سے طلب نہیں کرتے، آؤ مجھ پر دم کرو. دم کرنا جائز ہے، قرآن سے دم کرنا جائز ہے، بشرطیکہ شرکی الفاظ نہ ہو، واضح الفاظوں میں جو معروف شروط ہیں. لیکن آپ کسی سے کہتے ہیں آؤ مجھ پر دم کرو، میں بیمار ہوں، یہ جائز تو ہے یہ بھی، لیکن 70,000 میں سے نہیں ہو، کیونکہ توکل میں تھوڑی سی کمی ہے. 70,000 جو جنت میں بغیر حساب بغیر عذاب پہ جائیں گے، ان کا توکل بڑا عظیم توکل ہے ان کا، بڑے ٹاپ کلاس کا توکل ہے ان کا. یعنی جیسے توکل کسی کہے نہیں، سبحان اللہ. اور یہ تین چیزیں جو ہیں ان کے تعلق توکل سے ہیں. لا یسترقون، طلب نہیں کرتے رقیہ. لا یتطیرون، بدشگونی نہیں کرتے. بلی نے کالی راستہ کاٹ دیا، ارے آج دن برا گزرے گا. گھر کے اوپر بےچارا کوا کے بیٹھا، اس نے کہاں کہاں شروع کرا، کیونکہ کہتے ہیں آج مصیبت آئی ہے گھر میں، آج کوئی جھگڑا ہوگا گھر میں. کھلی ہوئی کینچی دیکھ لی، اس کا کوئی اور معنی نکال لیا. ہاتھ دائیں ہاتھ میں کھجلی ہے، اس کا کوئی معنی نکال لیا. بائیں ہاتھ میں کھجلی ہے، اس کا کوئی معنی نکال لیا. یہ سب بدشگونی ہے، اسے بدشگونی کہتے ہیں. یہ 70,000 میں نہیں ہے، بلکہ یہ شرک ہے. نبی کریم حسن فرماتے ہیں الطیرت شرک، الطیرت شرک، تین مرتبہ فرماتے ہیں بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک. اور تیسری چیز ہے یکتوون، لوہ ایک علاج کا ذریعہ تھا، طریقہ تھا کہ لوہ کو داغ کر، لوہ کو گرم کر کے سلاخ کو پھر جسم پہ داغا جاتا تھا، علاج کا ایک طریقہ تھا. نبی کریم وسلم نے منع فرمایا کہ لوہے کی سلاخ سے علاج نہ کرو، یہ مکروہ ہے. یعنی اگر کوئی علاج نہیں سب سے آخر میں پھر آپ داغا کریں ضرورت کے لیے، ورنہ ابتدان مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. اور یہ جو تین چیزیں ہیں ان کے گہرے تعلق ہے. چوتھی چیز سے وہ ہے وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. یہ حساب کے تعلق سے والمیزان، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو بھی رکھے گا، حکم دے گا ترازو آ جائے گا. اور ترازو ہمارا ایمان ہے، جیسے ترازو ہوتے ہیں اس کے دو حصے ہوں گے، جیسے کہ ترازو کے ہوتے ہیں دو پرلے ہوں گے جیسے ترازو کے ہوتے ہیں، اور اس میں تولا جائے گا. ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ تین چیزیں، نمبر ایک نام اعمال، نمبر دو نام اعمال جو صحیفے ہیں وہ، نمبر دو عمل خود الگ سے تولا جائے گا، نمبر تین وہ شخص خود جو عامل ہے، جو عمل کرنے والا ہے وہ بھی تولا جائے گا. اور اس کے دائرے میں بیان کر چکا ہوں. اور اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے، یہاں پہ شیخ نے ذکر نہیں کیا، وہ ہے تطائر الصحف، نام اعمال ہاتھ میں ملیں گے، بعض لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اور بعض لوگوں کو بائیں ہاتھ میں کمر کے پیچھے. مومن کو ملے گا دائیں ہاتھ میں. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہا ام اقرأ کتابیہ، آؤ دیکھو میرا نام اعمال تو دیکھو کتنا خوبصورت ہے. جیسے بچہ نا پاس ہو جاتا ہے نا، پھر خوش ہو کے سب کو دکھا دیا کہ میں نے 4 سٹار لیے ہیں، میں نے ایکسلنٹ لیا ہے، میں نے یہ پوزیشن لی ہے، خوش ہوتا ہے نا. یہی کچھ اللہ تعالیٰ یہی نقشہ پیش کرتے ہیں قرآن مجید میں، قیامت میدان محشر میں اس بھیانک دن میں بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا نام اعمال دائیں ہاتھ میں لیں گے اور بڑے خوش ہوں گے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہا ام اقرأ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ. اللہ اکبر. اور دیکھو جس سے دیکھ لے میرا کرامے تو دیکھو ذرا. وہ دوسرا جو ہے بےچارا، واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ارے ہے کاش کاش مجھے یہ کتاب نہ ملتی. بچے فیل ہو جاتے، رزلٹ چھپا دیتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں. یہ تو اللہ کرے امتحان ہوتا ہی نہیں، اللہ کرے یہ رزلٹ کا دن ہوتا ہی نہیں، کہاں پھنس گیا میں. اب گھر بھی جانا ہے، دوسرے دکھانا تو رزلٹ. واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، پتہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے، لیکن کوئی اچھا نہیں ہونے والا، کہ وہ جانتا ہے دنیا میں سنتا تھا عذاب ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، گسیٹیں گے، توڑیں گے، ماریں گے، جلائے گی، کل انہا لوا نزعت لشوا، وہ سب جانتا ہے. ولم ادری ما حسابیہ یا لیتھا کانت القاضیہ، کاش مجھے موت آ جاتی، جان چھوٹ جاتی، ہمیشہ کے لیے ہمیں فنا ہو جاتا، ہلک عنی مالیہ، آخر تک, نہ مال کام آیا, حلق عنی سلطان, یہ نہ اس کا سلطان, نہ مال و دولت, نہ شان و شوکت, کوئی کام نہ آئے. کام آیا تو اس مومن کا کام اس کے اعمال صالح ہے. اب یہ رو رہا ہے یہاں پہ اور وہ دوسرا وہاں پہ خوش و خرم ہے, سبحان اللہ. اب یہ نام عمل لے گا کیسے, جب اڑیں گے نا تو سب اپنے دائیں ہاتھ آگے کریں گے, یہ بھی دائیں ہاتھ آگے کرے گا, مجھے اپنے دوسرا چھپا دے گا, کہیں غلطی سے بائیں ہاتھ میں آ جائے نا, پتا تو بائیں ہاتھ میں آیا تو مصیبت ہے نا. وہ صحیح خود اڑ کے اس کے پیچھے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں جا کے خود چپک جائے گا, جا کے وہ اسے نکال نہیں سکے گا. جیسا فرماتے ہیں والجنت والنار, جنت بھی آخرت پر ایمان کے اصول میں سے ایک اصل ہے, ایک حصہ ہے, بنیادی حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک زیادہ جنت ہے, جنت سب سے بڑا نعیم ہے, جنت سے بہتر خوبصورت کوئی مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو خاص اپنے پیارے مومن بندوں کے لیے تیار کیا ہے, پیدا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو تیار کرتے ہیں, خوبصورت کرتے ہیں, دیکھیں روزانہ. اور اللہ تعالیٰ جنت میں مومن کو میزبانی کے لیے فرشتے مقرر کر دے گا, ایسی میزبانی کریں گے کہ انسان نے کبھی نہ سوچا تھا اور نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا. جنت میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کو کبھی کان نے نہ سنا, کبھی آنکھ نے نہ دیکھا, اور کبھی کسی کو گمان تک نہ ہوا. فکشن دیکھیں, آج کل بڑی فکشن ہیں, سٹوریز ہیں, جو کچھ جنت میں ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, انسان کو سوچ وہاں تک جا بھی نہیں سکتے. یہ پھل ہے نا, رومان ہے, فواقے ہیں, نخل ہیں, یہ چیزیں جو ہے صرف نام کی ہیں. سیندر محبت فرماتے ہیں یہ نام ہے, حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ہم یہ نام سے واقف ہیں تو ہمیں نام بتائیے, وہاں پہ سیب بھی ہوں گے, انگور بھی ہوں گے, وہاں پر انار بھی ہوں گے, لیکن وہ انار اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا اور کتنی خوبصورت ہوگا, اس کی خوشبو کیسی ہوگی, اس کی شکل کیسی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا بتایا نہیں. دیکھیں کہتے ہیں مٹھی بند ہو تو لاکھ ہی ہے نا, کھل گئی پھر خاک کی ہے. اللہ تعالیٰ وہ سب چھپایا ہے, جب وہاں پہ مومن جائیں گے دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا کتنی قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اور سب سے بڑی نعمت جنت میں رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار, اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے, اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آگے آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے متعلق جو بھی خبر دی, ہمارا اس ہر خبر پر ایمان ہے جو قرآن مجید میں صحیح حدیث میں ثابت ہے. دیکھیں باریک بھی نہیں دیکھیں, تفصیل دیکھیں, جنت کی مٹی کیسی ہے, جنت کی خوشبو کیسی ہے, جنت کے گھر کیسے ہیں, ان گھروں کے اینٹیں کیسی ہیں, ان کی چھت کیسی ہے, ان کی گارا کیسے جیسے جس سے اینٹیں بنتا ہے, پودے کیسے ہیں, درخت کیسے ہیں, اچھا اس کے بعد خیمے ہیں, خیمے کیسے ہیں, اچھا کارپٹ کیسے ہیں, تکیے کیسے ہیں, گلاس کیسے ہیں, اچھا جانے والے جو جگ ہیں وہ کیسے ہیں. اتنی تفصیل موجود ہے جنت کے اندر, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. کھانا پینا کیسا ہے, حوریں کیسی, بیویاں کیسی, سب موجود ہیں, پھر بھی یہ مسلمان جنت سے دور ہے. عجب بات ہے, اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرمایا ہے, پھر بھی یہ مسلمان جنت کی طرف دیکھتے ہیں. بعض صوفی کہتے ہیں کہ کئی سال تک جنت میرے سامنے آیا, پھر پورے ساز و سامان کے ساتھ میں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. تو پھر تم کر کیا رہے ہو بھائی, تمہیں چاہیے کیا, جنت کے مڑ کے نہیں دیکھے تو تم کر کیا رہے ہو. انبیاء اللہ کی جنت چاہتے ہیں, اللہ کے اولیاء اللہ تعالی جنت کے محتاج ہیں. عجب بات ہے, یہ بس عاشق رسول ہیں, بس عشق کرنا جانتے ہیں, بس ان کو اور کام نہیں آتا, نہ جہنم سے ڈرتے ہیں اور نہ جنت سے امید رکھتے ہیں, نہ ان کو جنت کی امید ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے متعلق وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, رغبًا امید رکھتے ہیں, چاہتے ہیں جنت, چاہتے اللہ کے ثواب چاہتے ہیں, وَرَهَبًا وہ ڈرتے بھی ہیں, دور بھی ہوتے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے, اللہ تعالیٰ کے جہنم سے. اللہ تعالیٰ امام صاحب فرماتے ہیں والنار اور آخرت پر ایمان میں سے, النار دوزخ پر ایمان, دوزخ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا عذاب ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے دوزخ کو. دوزخ قیامت کے دن فرشتے گھسیٹ کر لے کے آئیں گے میدان محشر میں, 70,000 لگام ہوگی, ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا جو اس جہنم کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کرے گا. پھر بھی وہ جہنم اگر اللہ تعالیٰ حکم نہ ہوتا تو یہ فرشتے نہ تھام سکتے. اتنی عظیم مخلوق ہے, بڑی مخلوق ہے, کھولتے ہوئے مارتے آئے گی. اگر اس کے بس میں چلے تو پورے میدان محشور اپنے لپیٹ پہ لے لے. نہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تھم جانا ہے. اسی جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ پرسرات بچھائے گا. کافر حساب ہوگا, اس جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اور جب کسی کافر کے متعلق اللہ فرماتے ہیں نا, خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, 70 فرشتے دوڑتے اسے جھپکنے کے لیے, اسے جہنم میں ڈالنے کے لیے. فرشتے اسے پکڑتے ہیں, ثم فی سلسلہ ذرعہ 70 ذراعا فاسلکوہ, اسے جیسے کہ دیکھا کہ مرغی کیسے بھونتے ہیں, کباب کیسے بنتا ہے, سیخ میں ڈالے جاتے ہیں نا, اسے ایک سلسلہ ایک زنجیر میں اسے بروایا جائے گا اس کافر کو. اور جس کا جو لمبائی ہے وہ 70 گز ہے, سب ذرائع فصل کو. اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ یہ فرشتے کرے, جہنم جو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ جہنمی ہے اور سامنے آ رہا ہے, اپنا سیک بھیجتی ہے کہ ادھر ہی جا کے وہ اس کی گوشت اس کے ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے. یہ جہنم کا سیک ابھی اندر نہیں گئے, ابھی اندر اس نے جانا ہے. یہ جہنم استقبال کرتی ہے اس کافر بدکار کا, استقبال صرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کل انھا لوا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. لوا, اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں. نزاعۃ للشوا, شوا کہتے ہیں جلد کو اور گوشت کو, اسے کھینچ کے نکال کے رکھ دے گی. تدعو من ادبر وتولى, بلاتی اس کو جس نے منہ موڑا ہے. کسے منہ موڑا ہے؟ توحید سے, حق سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے, صحابہ کرام کے راستے سے. وہ جمع, وہ صرف جمع کرنا جانتا ہے, بس مال جمع کیا, دولت جمع کی, بیوی اور بچے جمع کیے, دنیا جمع کرتا رہا اور آخرت سے غافل تھا. اسے پتہ نہیں تھا کہ میرا رب بھی ہے, اسے مجھ سے حساب بھی لینا ہے. جہنم کے اندر, جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ایک کے نیچے دوسرے درکات ہیں, درجات نہیں ہیں, درکات ہیں. ایک ہی اس کے نیچے دوسرا, پھر تیسرا, اس طریقے سے. اور جہنم کے تہ میں سب سے زیادہ عذاب ملے گا منافقین کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار, درک اسفل میں سب سے نیچے. کافر بھی اوپر ہے, مشرک بھی اوپر, منافق سب سے نیچے ہے. یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. جب ایمان کے قریب جا کے ایمان کے دیکھیں, ایمان اس کے ظاہر میں ہے, جلد میں ایمان ہے, دل میں نہیں ہے. ایمان گوشت تک, ہڈی تک بھی, دل میں ایمان نہیں ہے. جب اتنا بڑا دھوکہ دیا, کافر نے منہ سے کہہ دیا میں کافر ہوں, میں نہیں مانتا, مشرک نے سامنے شرک کیا, منافق نے دکھایا کچھ اور چھپایا کچھ. ہمارے سامنے مومن ہے, ہمارے تلوار سے بچ گیا, وہ کفر سے بچ گیا, ہماری گالی گلوچ سے بچ گیا, قتل سے بچ گیا, اس کا مال محفوظ ہوا, اس کا خون محفوظ ہوا. اور کافر کو ہم نے قتل بھی کیا, اس کا مال بھی لوٹا ہے, لے لیا ہے مال غنیمت سمجھ کر. اب یہاں پر یہاں سے تو بچ گیا ہے, لیکن وہاں سے کیسے بچے گا وہ؟ فی الدرک الاسفل من النار. جہنم میں اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتے مقرر کیے عذاب کے لیے, اور ان فرشتوں کو خود عذاب ہوتا نہیں, کیونکہ ہیں عذاب کے فرشتے, ان میں کوئی رحم دلی نہیں ہے, یہ صرف عذاب دینا جانتے ہیں. خازن مالک جہنم کے خازن میں داروغہ ہے, نام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو جہنم میں سب سے بدترین عذاب ملنے والا ہے کافروں کو, بدکاروں کو. جہنم میں دو قسم کے لوگ داخل ہوتے ہیں, ایک وہ جو اس میں ہمیشہ رہیں گے جو کافر ہیں, اور وہ لوگ جو وقتی طور پر داخل ہوں گے, اور اس کے بعد جب ان کا حساب ختم ہو جائے گا, عذاب ختم ہو جائے گا, ان کے گناہ جھڑ جائیں گے, وہ اس جہنم سے نکال دے جائیں گے, پھر جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا. یہ کتنا عرصہ ہے اللہ اعلم. جتنا زیادہ گناہ ہے اتنا زیادہ عذاب ملے گا جہنم میں. لیکن ایک بات یاد رکھے, بعض لوگ کہتے ہیں نا ارے سود کھاتے رہیں گے, جنت میں جائیں گے تو صحیح, جنت میں. وہ پہلے بات سمجھے, جو موحد نہیں ہے, شرک مرتکب ہے, وہ کافر ہے, ابو لہب ابو جہل کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہے گا, وہ نکلے گا نہیں. زبان سے کلمہ کافی نہیں ہے, جسے میں نے پہلے بیان کیا ہے. اور جو لوگ ایمان پر, توحید پر مرتے تو ہیں لیکن کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں, ان سے توبہ بھی نہیں کرتے, تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف کر دے, ابتدائی جہنم میں داخل نہ ہو. قبر کے عذاب ہو گیا, جہنم دنیا میں مصیبتیں ہو گئی, ان سے ان کو گناہ جڑ جائیں, بہت سے رکاوٹیں ہیں, یا موت کی سختی ہو, کچھ بھی ہو, اللہ تعالیٰ جہنم سے اسے محفوظ کر دے گا اگر اللہ تعالیٰ اس پر فضل و کرم کرنا چاہے, اسے اگر اللہ تعالیٰ حساب لینا چاہے, اگر فضل و کرم یہ بھی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس پر, وہ اس موحد پر اس کے اعمال کو دیکھے اور کبیرہ گناہ معاف کرنا چاہے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی عذاب کے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اگر اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہے تو یا تو موت کے وقت تھوڑا سا عذاب, یا قبر میں تھوڑا سا عذاب, یا میدان محشر میں تھوڑا سا عذاب, یا جتنی بھی ہولناکیاں ہیں, آخر میں جہنم سے محفوظ ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے, اگر اس کے اس سے بھی زیادہ گناہ ہیں تو کسی کی شفاعت کام آ سکتی ہے نا, انبیاء شفیع ہیں, شفاعت کریں گے, اللہ کے اولیاء شفاعت کریں گے, بچے شفاعت کریں گے, ماں باپ شفاعت کریں گے, اولاد والدین کی شفاعت کرے گی, بھائی بھائی کی شفاعت کرے گا, دوست دوست کی شفاعت کرے گا, عام مسلمان کی شفاعت کرے گا جس کو وہ جانتا بھی نہیں ہے. جو ان سے بھی بچ جائے, یعنی جو اتنا محروم انسان ہے, اتنا بدکار انسان ہے, اب شفاعت میں کسی کے کام نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت باقی ہے, جو اس کے بھی لائق نہیں ہے, پھر وہ جہنم میں جاتا ہے جب گناہ اس کے گناہ پاک ہو جاتے, پھر جہنم سے اللہ تعالیٰ اسے نکال دے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک ڈبکی جو ہے, ایک ڈبکی اس طریقے سے, وہ دنیا کی ساری نعمت اور لذتیں ایک جھٹکے میں بھلا دیتی, ختم کر دیتی ہے. اور جنت کے اندر ایک ڈبکی جو ہے, وہ دنیا کی ساری مشقتیں مصیبتیں بھلا دیتی ہے. تو کوئی شخص یہ نہ کہ اگر جہنم کبیرہ گناہ کرتے رہے, موحد ہم ہیں, اہل حدیث تو ہیں ہم, ارے ہیرا پھیری کرتے رہے خرید و فروخت میں, ذخیرہ اندوزی بھی کر لیں, پلاٹ کی خرید و فروخت میں تھوڑی سی ہیرا پھیری کر دیں, ہیں تو موحد, کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں, جہنم میں جائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے, اگر کبھی تو نکلیں گے نا. بعض جاہل لوگوں کو میں نے خود سنا ہے, ارے کبھی تو نکلیں گے, ارے تم جانتے ہو کہ ڈبکی جو ہے وہی کافی ہے. ابو طالب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جہنم میں سب سے کم ترین عذاب ابو طالب کو ملے گا. طالب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ان کے پاؤں کے دو انگارے رکھے جائیں گے, ان کا دو انگاروں کی وجہ سے ان کا دماغ ابل جائے گا. یہ کم سے کم عذاب ہے. وہ جو لوگ بےچارے کہتے ہیں ہم جائیں گے پھر واپس آئیں گے, آپ کی مرضی سے واپس آئیں گے, کوئی آپ کے کسی یعنی کشتی کے کھاڑے میں جا رہے ہیں, وہاں پہ دو مکے کھا کے واپس آ جائیں گے. یہ اللہ کی جہنم اللہ کا عذاب ہے, اور اس جیسا عذاب کوئی نہیں. یاد رکھیں, سب سے بدترین عذاب دنیا کی اگر کوئی بھی تکلیف آپ نے کبھی دیکھی ہے یا کبھی محسوس کی ہے, تو جہنم کے سامنے کچھ بھی نہیں, جہنم کے عذاب کے سامنے. اور جہنم کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کیا ہے, جہنم کی آگ کیسی ہے, اس کی گرمی کی شدت کیسی ہے, اس کے اندر گھر کیسے ہیں, کمرے کیسے ہیں, اس کے ستون کیسے ہیں, جہنم کے گڑے کیسے ہیں, وادیاں کیسی ہیں, خوراک کیا ہے, کھانا کیا ہے, پینا کیا ہے, اس کے اندر فرشتے کیسے ہیں, عذاب کس کس قسم کے ہیں. اس کے باوجود بھی عجب بات ہے کہ اس مومن نے, اس مسلمان نے اس جہنم سے دور ہونے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, بے خوف ہے جہنم سے. اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کے پھر بھی بے خوف ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ایک چیز رہے گی, تقدیر پر ایمان. شخص فرماتے ہیں والقدر خیر و شر من اللہ تعالی, تقدیر پر ہمارا ایمان ہے, اور تقدیر پر ایمان ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے. اس کے بغیر ارکان ایمان پر ایمان نامکمل ہے اور ناقص ہے. اگر ان چھ ارکان میں سے ایک چیز, ایک رکن پر بھی ایمان نہ ہو تو یہ مسلمان ہے ہی نہیں. اور تقدیر پر ایمان کے چار مراتب ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے. یہ بڑی غلطی ہوتی ہے, اس لیے میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے, میں نے جھوٹ بولا پھر حساب کیوں لے گا مجھ سے. اللہ نے لکھ دیا کہ میں نے چوری کرنی ہے تو پھر میرا ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے. اللہ نے لکھ دیا کہ میں نے قتل کرنا ہے پھر مجھے سزا کیوں دی جاتی ہے, مجھے کیوں قتل کیا جاتا ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص کفر پہ مرے گا تو اس کا قصور ہی کیا ہے, اسے جہنم کی ہمیشہ کی سزا کیوں ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اور تقدیر کے متعلق جو میں نے بات کی ہے اس کے سلسلے والے دروس ہیں تقریباً 10 درس سے بھی زیادہ ہیں, تو حضرت سمے سے گزارش ہے جتنے دروس ہیں آپ ان کو سن لیں. میں یہاں پر صرف مختصر سی ایک تعارف جتنا ایک بات کروں گا میں, تاکہ بات آسان ہو جائے. اللہ تعالی کی جو تقدیر ہے اس کے چار مراتب ہیں, چار مرحلے. پہلا مرحلہ, پہلا مرتبہ ہے العلم. اللہ تعالی نے سب کچھ جان لیا ہے, جان لیا تھا. زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے جو کچھ اس کائنات میں ہونے والا ہے تا قیامت تک کیا ہونے والا ہے سب جان لیا. 50,000 سال پہلے 50,000 گزرے, زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا, پھر جو اللہ تعالیٰ نے جان لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ دیا اسی وقت. 50,000 سال پہلے اللہ نے جان لیا, ابھی کائنات موجود نہیں ہے, مخلوق ابھی پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے, جو جانا ہے اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اب لکھو. کیا لکھو؟ تقدیر لکھو. کون سی؟ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جان لیا کہ یہ مخلوق کرنے کیا والی ہے, مخلوق کیا کرے گی. تو علم پہلے ہے پھر کتابت لکھنا ہے, ٹھیک ہے. قلم نے لکھ دیا جو کچھ ہونا تھا قیامت. پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, جو اللہ نے چاہا ہے وہی ہوا ہے, اور جو نہیں چاہا. میں نے اگر چاہے کچھ, اللہ کے علم تھا کہ میں نے کچھ چاہا ہے, اللہ نے وہ نہیں چاہا, وہ ہوا. اس کو مجھے علم بھی نہیں کہ وہ ہونا تھا, سمجھے ذرا, باریک بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہر چیز جانتا ہے, جو ہو چکا, جو ہو رہا, جو ہوگا, جو نہیں ہوا, اگر ہوگا تو کیسے ہوگا, وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے, صرف یہ نہیں جو میں بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے حرکات سکنات جانتا ہے, اللہ تعالیٰ میرے دل کی دھڑکن جانتا ہے, جو دل میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے, آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. کب؟ ابھی نہیں, میرے پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے. یہ آنکھوں کی خیانت اس سینے میں جو چھپی ہوئی ہے, یہ نہیں جو مجھے پیدا کر کے پھر جانے گا. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے جان چکا تھا کہ میرے سوچوں گا کیا, میری آنکھوں کی خیانت کیا ہوگی, دل کے اندر میں کیا چھپاؤں گا. پھر جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا بھی کیا ہے. آج جو بھی ہمارے سامنے جو کائنات موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس علم کی بنیاد پر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے جانا تھا کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے. تو پھر انسان مجبور ہے, مجبور ہے انسان. لکھا گیا یہ مطلب نہیں کہ لکھا گیا کہ تم مجبور ہو. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مجبور کر رہا تو کبھی سزا نہ دیتا, یاد رکھ, کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے, ولا یظلم ربک احد, وہ انصاف کرنے والا ہے. ہم چھوٹی سی مخلوق, حقیر فقیر مسکین مخلوق ہیں, ہم بچے پر ظلم نہیں کرتے, اسے کہیں پانی لے کے ہو ایک ریال دے کے اور پھر زور پہ اس مارے اسے کہ جوس کیوں نہیں لے کے آئے ہو, عجب بات ہے کہ نہیں. جب ہم یہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کیسے, جو احکم الحاکمین ہے, عظیم ہے, کریم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, العدل ہے, انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کافر کو کفر پر مجبور نہیں کیا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ کفر پر مرے گا, عمر بن الخطاب ایمان پر مرے گا, یہ صحابی بنے گا اور یہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے گا, پہلے جان لیا. کیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے نہیں بھیجا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کے بیان دونوں کو نہیں سنائے تھے؟ قرآن مجید کو چھپایا تھا ابو جہل سے کچھ؟ عمر کو جا کے چھپ کے سناتے تھے, ابو جہل کو چھپ کے سناتے نہیں تھے, یا کچھ سناتے کچھ اور سناتے تھے, عمر کو کچھ اور سناتے تھے؟ نہیں. یہ قرآن جو ابو جہل سنتا تھا آج ہم بھی سن رہے ہیں, آج کے کافر بھی سن رہا ہے. وہ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہا؟ اسے بھی اللہ نے مجبور کیا؟ اللہ نے مجھے مجبور کیا کہ میں نے اسلام قبول کیا؟ نہیں میرے بھائی. تو انسان مجبور نہیں ہے, اور مکمل طور پہ 100% خود مختار بھی نہیں ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ اختیار کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تم نہیں چاہتے لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہے جو رب العالمین ہے. یہاں پر کافی گروہ, پھر معتزلہ اور خوارج سے غلطی ہوئی اس معاملے میں, جو تقدیر کے منکر ہیں انہیں تقدیر کا انکار کیا. بہرحال تو تقدیر کے ایمان, تقدیر پر ایمان کے چار مراتب ہیں, جسے تفصیل سننی ہو تو پھر تقدیر پر جو دروس ہیں ان کو سماعت فرمائیں. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.